یریدونا, وہ تو چاہتے ہیں ان یطفئوا نور اللہ, کہ اسلام کا کہیں کلا کما کر دیں, بجھا دیں, اس روشنی کو ختم کر دیں. اور اس کے لیے کچھ ان کا زیادہ خرچ بھی نہ آئے, بس کیا ہو, بے افواہ ہیں ہم, باتیں کر کر کے, اور ہم تو اتنے نکمے ہو گئے کہ بات کرنا بھی نہیں آتی اب اس کے توڑ میں. ان کی ان ساری کوششوں کے باوجود اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جیسے لوگوں کے ہاتھوں اپنا نور مکمل کر دیا, دین مکمل حالت میں ہم تک پہنچ گیا. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, اپنی نعمت تم پہ تمام کر دی, وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کیا. اللہ نے ایک دفعہ تو پورا کر کے دکھا دیا, پریکٹیکلی سب کچھ سکھا دیا کہ یہ عمل کے قابل ہے, یہ صرف خیالی باتیں نہیں, ایک ایک چیز پر عمل ہوا, کوئی چیز صرف نظریہ بن کے نہ رہ گیا. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ زوال آیا, پھر وہ سب کچھ دھندلا گیا, پھر وہ چراغ مدھم پڑ گئے. اب پھر ضرورت ہے کس بات کی, کہ یہ چراغ جلائے جائیں, اس علم کو عام کیا جائے, کیونکہ اللہ نے تو اپنا رسول بھیجا ہی اس لیے تھا. اور جو ناپسند کرے تو کرتے رہیں, ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون, وہ تو ناپسند کریں گے, وہ تو کبھی نہیں چاہیں گے, لیکن اگر تم مسلمون ہو تو پھر تمہاری چاہت تو کچھ اور ہونی چاہیے. لیکن افسوس نا کہ ہم بھی بسا اوقات انہی میں شامل ہو جاتے ہیں جو اپنے دین کا چراغ بجھاتے ہیں, ہماری بھی سوچ اور ہمارا بھی قول اور بول انہی کے رنگ میں ڈھل گیا. وہی اعتراض جو انہوں نے کیے وہ ہم بھی کر رہے ہیں اپنے ہی دین پر. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, ان کثیر من الاحبار, بے شک بہت سے علماء والرہبان اور راہب بڑے خدا ترس لوگ کیا کرتے ہیں, لیاکلون اموال الناس بالباطل, لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں, ویصدون عن سبیل اللہ, اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں, اصل دین چھپاتے ہیں اور ایک خود ساختہ دین اور رسم ایجاد کر کے مال بٹورنے کے طریقے اختیار کر رکھے ہیں. اب دیکھیں آج ہمارے دین کے نام پر جتنی رسمیں, یہ جمعراتیں ہوں یا چالیسویں ہوں یا کل ہوں یا برسیاں ہوں, یہ سب کچھ کیا ہے, کیا یہ دین کا حصہ ہے, کیا قرآن میں کہیں ذکر ہے کہ ان کو مناؤ اور ان میں طرح طرح کے کھانے پکاؤ اور قرضے لے لے کے یہ دن نبھاؤ, کہیں ہے, کہیں نہیں. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان میں سے کوئی چیز ثابت نہیں. لیکن کیا بات ہے کہ آج یہ چیزیں ہمارا اصل دین بن گئی, اور جو اصل کام کرنے ہیں وفات کے بعد وہ ہم کو پتہ ہی نہیں, معلوم ہی نہیں کہ اصل طریقہ کیا ہے, کہ کسی موت پر کیا کیا جائے. یہ دین سکھایا کس نے جو چل رہا ہے اس وقت, بظاہر دیندار لوگوں نے ہی سکھایا اور وہ خود شریک ہیں ان سب چیزوں میں, حالانکہ یہ مال کو باطل طریقے سے کھانے کے ذریعے ہیں, ایک خود ساختہ دین, خود ساختہ طریقے. اور آپ کو وہ قصہ یاد ہوگا حضرت سلمان فارسی کا, کہ جس میں انہوں نے ایک راہب کو دیکھا حق کی تلاش کے سفر میں, کہ جس نے مال جمع کر کر کے ڈرم بھر رکھے تھے, اور لوگوں کا اس کے بارے میں یہ نظریہ تھا کہ بڑا ہی نیک پارسا متقی شخص ہے. اور جب وہ فوت ہوا تو انہوں نے جب یہ بتایا لوگوں کو تو کوئی ماننے کو تیار نہ ہوا, الٹا ان کو برا بلا کہنا شروع کر دیا کہ تم ایک اتنے بڑے نیک انسان پر الزام لگا رہے. تو انہوں نے جب اندر لے جا کے وہ سب کچھ دکھایا تو لوگوں نے اس کی لاش پہ پتھر پھینکے, یہ اندر سے کچھ تھے اور نظر کچھ اور آتے تھے. کسی بھی دیندار شخص, کسی بھی عالم, کسی بھی نیک انسان کا ایسا طرز عمل لوگوں کے لیے ایک سد راہ بن جاتا ہے اللہ کی طرف جانے کے لیے, دین کے رستے کی رکاوٹ بن جاتی. لوگ کہتے ہیں ایسے ہوتے ہیں دیندار, ہم تو رہے دور اس دین سے. آج حقیقت یہ ہے کہ دین سے دور کرنے والے, دین سے نفرت دلانے والے, زیادہ تر لوگ کون ہیں، کن کو دیکھ کر لوگ زیادہ بھاگتے ہیں جو دین کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی شخصیتوں میں کوئی کشش نہیں رہی، ان کو دیکھ کر ان کے نام سے بھاگتے ہیں لوگ، اور عموماً ہم اس کا عذر کیا پیش کر دیتے ہیں، ہاں یہ مشکل جو ہے یہ رستہ اس لیے بھاگ رہے ہیں. بعض وقت کیا کہتے ہیں کہ یہ شیطان جو ہے اس لیے یہ اس رستے پہ نہیں آتے لوگ، کبھی نہیں سوچتے کہ ہمارے اندر کیا قصور ہے. یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی نا، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ علماء اور مشائخ ہی لوگوں کو اللہ کے رستے سے روک رہے ہیں، حالانکہ وہ بظاہر تو نہیں روک رہے تھے، بظاہر تو وہ بلا رہے تھے لوگوں کو اپنی طرف، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں وہ تو روک رہے ہیں. کیا چیز روکتی ہے؟ ان کا ظاہر و باطن کا فرق، ان کا قول کچھ عمل کچھ، ان کا کہنا کچھ کرنا کچھ، ان کی ذاتی عملی زندگی میں قابل نفرت نمونے، یہ چیز لوگوں کو دین سے دور کر دیتی، دین سے اعتماد اٹھا دیتی. جب دین کے حامل، دین کے تبلیغ کرنے والے، دین کو پھیلانے والے خود غلط کام کریں، تو یہود کے علماء اور مشائخ کیا کرتے تھے؟ فتوے بیچتے. بیچتے کس طرح؟ کہ اگر کسی کو اپنی مرضی کے مطابق فتویٰ لینا ہوتا تھا تو اس سے مال لے کر اسے اس کی مرضی کی بات لکھ دیتے تھے، رشوتیں کھاتے، نذرانے لوٹتے، ایسے ایسے مذہبی ضابطے اور رسمیں ایجاد کر رکھی تھیں کہ لوگ اپنی نجات بھی ان سے خریدیں، ان کا مرنا جینا شادی غم کچھ بھی ان کو کھلائے بغیر، ان کو دیے بغیر نہ ہو سکے. وہ اپنی قسمتیں بنانے اور بگاڑنے کا ذمہ دار انہی کو سمجھتے تھے. اور جب بھی کوئی دعوت اور جب بھی کوئی پروگرام ان حالات کی اصلاح کے لیے قائم ہوتا تو سب سے پہلے یہی مخالفت کرتے. اس لیے کیا فرمایا گیا؟ کہ یہ لوگ دین سے روکتے ہیں لوگوں کو. آج آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے دین کا عالم آئیڈیل کیوں نہیں، وہ ہمارا آئیڈیل کیوں نہیں رہا، یا ہمارے بچوں کا، ہماری آئندہ نسلوں کا، بلکہ اس کے برعکس آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض مسلمانوں کے اندر اتنا شدید ری ایکشن ہے کہ بچے قرآن پڑھیں تو ماں باپ پڑھنے نہیں دیتے، خبردار جو پڑھا ہم نے مولوی تھوڑی بنانا ہے، کسی درس میں نہیں جانے دیتے، قرآن سمجھنے کی طرف نہیں جانے دیتے، کہ پھر تو تم بہت زیادہ اسی طرح ہو جاؤ گی، پھر تو تم ہمارے حال سے جاتی رہو گی. کیونکہ ایسے انتہا پسند رویے ہم نے قائم کیے کہ جس کی وجہ سے لوگ دور سے ہی سلام کرتے ہیں، پاس آنا بھی نہیں چاہتے، پاس پھٹکنا نہیں چاہتے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ایسے تھی؟ کیا آپ کی شخصیت بھی ایسے تھی؟ کیا آپ نے بھی مار پیٹ کے لوگوں کو قرآن پڑھایا تھا؟ کیا آپ نے بھی ڈنڈے برسائے تھے اور توڑے تھے ان کے جسموں پر، ان کی ہڈیاں توڑی تھی؟ اور پھر افسوس کہ ان سب چیزوں کو الٹا جواز پہنایا جاتا ہے. اور کتنا مشہور ہے یہ جملہ کہ مار کے بغیر تو حفظ ہو نہیں سکتا، حافظ بننے کے لیے تو مار کھانا ضروری. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی حافظ نہ تھا؟ سب نے مارے کھائی تھی، ایک مثال نہیں ملتی. لیکن ہم اپنی ان غلطیوں کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتے، کوئی توجہ دلائے تو الٹا وہ مجرم ہے کہ وہ علماء کی توہین کرتا ہے. پھر فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة، اور وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں، اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکات نہیں دیتے. کنز اس مال کو کہتے ہیں جس میں سے زکات نہ دی جائے. فبشرهم بعذاب علیم، تو خوشخبری دے دو ان کو دردناک عذاب کی. یوم یحما علیہا فی نار جہنم، جس دن اس مال کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا، فتقوا بها جباههم، پھر اس تپتے مال سے، تپتے سونے چاندی سے ان کے جسموں کو داغا جائے گا، داغ لگائے جائیں گے. کس کس حصے کو؟ جباههم، ان کی پیشانیوں کو، وہ جنوبهم، ان کے پہلوؤں کو، وہ ظہورهم، اور ان کی پیٹھوں کو، ہر طرف. یہ تقوا جو ہے، یہ اس کا روٹ ہے کاف واؤ، یہ لوہے یا کسی دوسری دھات کے آلے کو آگ میں سرخ کر کے اسے جلد پر رکھ کے داغ لگانا کہ جلد کا اتنا حصہ جلا دیا جائے. کاویتن، وہ اوزار جس سے داغ لگایا جائے. عربی میں استری کے لیے لفظ مکوا استعمال ہوتا ہے، استری. آپ آسانی سے اس بات کو سمجھیں گے، گویا کسی نے استری گرم کر کے کسی کی پیشانی پہ لگا دی، اور کہاں؟ جنوبهم، پہلوؤں پہ، سائڈز پہ، اور پیچھے بیک پہ. کبھی گرم استری ٹچ بھی کر جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کئی دن تک نشان نہیں جاتا. فرمایا جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کی زکات نہیں نکالتے، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یہ مال جہنم میں تپایا جائے گا، 70 درجے زیادہ گرم آگ، اور گرم کر کے اسی مال سے ان کے جسم پہ داغ لگائے جائیں گے، ان کی سکن کو جلایا جائے گا. اور یہ کب ہوگا؟ حشر کے میدان میں ہوگا. بعد میں وہ جنت میں جائیں یا جہنم میں، لیکن ابتدا میں ان کے ساتھ یہ حال ہوگا. ھذا ما کنستم لانفسکم، یہ ہے جس کو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا. فذوقوا ما کنتم تکنزون، چکھو جو کچھ تم جمع کرتے رہے ہو. کیونکہ علماء یہود دنیاوی مفادات کی خاطر دین کو بیچ رہے تھے، تو فرمایا کہ یہ جمع شدہ مال تمہارے کس کام آئے گا؟ اور پھر لوگوں کو صدقہ خیرات کی تلقین کرتے اور خود اپنی جیب سے کچھ بھی صدقہ نہ کرتے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اب یہاں کیلنڈر کی بات ہو رہی ہے کہ مہینوں کی گنتی، مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں. فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب نے لوہے محفوظ میں، تقدیر الہی میں. کب سے ہے 12 مہینے؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے. منہا 4 حرم، جن میں سے 4 حرام مہینے ہیں. وہ کون سے حرام مہینے کون سے ہیں؟ ذلکاز، ذلحج، محرم اور رجب. ذالک الدین القیم، یہ ہے درست طریقہ، درست دین. فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو، یعنی جنگ نہ کرو. حرمت والے مہینوں میں قتال کر کے ان کی حرمت کو پامال نہ کرو، یہ اللہ کی نافرمانی ہے. اللہ کی نافرمانی خود اپنے پہ ظلم ہے. وقاتل المشرکین کافتا، اور جنگ کرو مشرکوں سے سب مل کر. کما یقاتلونکم کافا، جس طرح وہ تم سے جنگ کرتے ہیں سب مل کر. وعلموا ان اللہ مع المتقین، اور جان لو کہ اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے. بخاری کی روایت میں ہے، حجت الوداع میں آپ نے فرمایا، زمانہ گھوم گھام کر پھر اپنی اصلی حالت پر آ گیا ہے جس پر وہ اس وقت تھا جب اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی. سال 12 ماہ کا ہے، جن میں 4 حرمت والے ہیں، 3 پیدر پے، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور 4th رجب جو جماد الاخرہ اور شعبان کے درمیان میں ہے. لیکن عربوں نے کیا کیا؟ اپنی مرضی کرنے کے لیے تاریخوں میں، مہینوں میں بگاڑ پیدا کر دیا. اب اس کا ذکر ہے، انما النسیء، بے شک نسی، نسی نس ان سے ہے، نون سین اور الف کے آگے حمزہ ہے اور 2 پیش اس پہ. نس ان کا مطلب ہوتا ہے وقت کو مؤخر کرنا، جیسے دعا دی جاتی ہے نس اللہ اجلک، اللہ تمہاری موت کو مؤخر کر دے، زندگی دراز کر دے. عربوں کے ہاں نسی ایک رواج تھا کہ جب کسی حرام مہینے میں جنگ کرنا چاہتے تو اس کو حلال قرار دے دیتے، مثلا محرم کو کہہ دیتے یہ سفر ہے، اور سفر کو کہہ دیتے کہ یہ محرم بنا لیتے ہیں. تو اس پر فرمایا گیا کہ یہ کیا ہے دراصل ان کا طریقہ، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کفر میں بھی زیادتی ہے، یعنی کافرانہ کام ہے اور مزید کافرانہ حرکت ہے، یعنی کفر سے بھی بڑھ کر ہے. کیونکہ کفر تو انسان کا اپنی ذات تک ہوتا ہے نا، لیکن یہ کام سب لوگوں کی عبادات کو خراب کر دیتا ہے. اچھا، ایک اور طریقہ ان کا کیا تھا کہ قمری مہینوں کو شمسی مہینوں کے برابر، یا قمری کیلنڈر کو شمسی کے برابر کرنے کے لیے ہر 3 سال بعد ایک مہینہ اضافہ کر دیتے، جسے کبیسا کا مہینہ کہتے ہیں. اس سے کیا ہوتا کہ ہمیشہ حج ایک موسم میں آتا، روزے ایک موسم میں آتے، جس میں ان کو سہولت ہوتی. ہر سال دس دن کا فرق پڑ جاتا ہے نا, ہر سال دس دن کا فرق پڑ جاتا ہے, اور پھر ہر تین سال کے بعد کیا ہوتا ایک مہینہ, تو یہ ہر تین سال کے بعد ایک مہینہ بڑھا دیتے قمری کیلنڈر میں, اور وہ پھر شمسی کے برابر ہو جاتا, اسے کبیسا کا مہینہ کہتے. انما النسیء زیادۃ فی الکفر. اب آپ دیکھیں کہ اگر رمضان میں نہ ہو, کسی اور مہینے کو رمضان کہہ دیا گیا, تو وہ تو ثواب نہیں ملے گا. حج کے لیے آپ کو نو ذوالحج کو عرفہ میں جانا ہے, اگر آپ دس کو بھی جائیں گے تو آپ کا حج نہیں ہوگا, آٹھ کو بھی جائیں گے تو حج نہیں ہوگا. تو اس لیے اسلامی عبادات کے لیے تاریخوں کا صحیح تعین انتہائی ضروری ہے, اور جو شخص اس میں گڑبڑ پیدا کرے وہ فطرت کے خلاف جا رہا ہے, وہ کفر سے بھی بڑی حرکت کر رہا ہے. اسی لیے فرمایا زیادۃ فی الکفر یدل بہ الذین کفروا, گمراہ کیے جاتے ہیں ساتھ اس کے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. یحلونہ عاماً ویحرمونہ عاماً, اس کو ایک سال حلال کر لیتے ہیں اور ایک سال حرام کر دیتے ہیں. لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ, تاکہ مطابق کر لیں, موافق کر لیں وہ گنتی جو اللہ نے حرام کی, یعنی حرمت والے مہینوں کی گنتی پوری کرنے کے لیے اللہ کی موافقت کر لیں. یعنی چار مہینے سال میں حرام کا ضرور قرار دے دیتے لیکن جنگ سے باز نہ آتے. فیحلوا ما حرم اللہ, اس طرح وہ حلال کر لیتے جو اللہ نے حرام کیا ہے قتل و غارت کرنے کے لیے, یا قتل و غارت کو حلال کر لیتے تھے اپنے لیے. زین لہم سوء اعمالہم, ان کے برے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے گئے. واللہ لا یہدی القوم الکافرین, اور اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اب جنگ تبوک کے بارے میں تیاری کا حکم ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علل اعلان سب کو دعوت دی تھی شریک ہونے کی, مال لانے کی, اور پوری پوری تیاری کی, کیونکہ یہ باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں پہلی جنگ تھی جو عرب سے باہر کسی اور قوم کے ساتھ ہو رہی تھی. اس لیے مسلمانوں کو پوری طرح تیار کیا گیا اس کے لیے. ایک اور چیز یہاں یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خود تبوک کی طرف گئے تھے, تو کسی کو یہ خیال نہ ہے کہ آپ خود چھیڑنے گئے تھے انہیں, اور جان بوجھ کے جا کے بے وجہ ان پہ حملہ کر دیا. اس کے اسباب کل میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب پھاڑا گیا تھا, دوسرے کیا ہوا, قاصد کو قتل کر دیا گیا, پھر ذات الطلح میں جو لوگ قرآن کی تعلیم کے لیے مانگے گئے ان میں سے ایک کے سوا سب کو شہید کر دیا گیا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سبب بنی تھی, اور پھر مسلمانوں کا وہ لشکر 3000 کا جو ان سے بدلہ لینے کے لیے گیا, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جا چکا تھا, اور اس میں چونکہ انہوں نے مات کھائی تو وہ پریشان تھے کہ اب مسلمان ہمیں جینے نہیں دیں گے, اس لیے ان کو ختم کر دو. تو پوری تیاریوں کے ساتھ مسلمانوں پہ حملہ آور ہونا چاہتے تھے. اس سے پہلے کہ وہ حملہ آور ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جا پہنچے وہاں, اور آپ کا ایسا روب ان پہ پڑا کہ وہ اپنے ارادوں سے باز آ گئے اور اپنی لشکر واپس لے گئے. تو خلاصہ کیا ہوا کہ روم کے عیسائی بادشاہ ہرقل کے بارے میں جب اطلاع ملی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی کی تیاری کر رہا ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے خلاف تیاری کا حکم دے دیا. اور یہ شوال 9 ہجری کا واقعہ ہے. موسم سخت گرمی کا, سفر بہت لمبا, جس پر بعض لوگوں کو یہ حکم بہت گراں گزرا, اسی لیے اس کو جیش الاسرہ بھی کہا گیا, تنگی والا لشکر, مصیبت والا. یا ایہا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, ما لکم, کیا ہو گیا تم کو, اذا قیل لکم, جب تم سے کہا گیا, انفرو فی سبیل اللہ, نکلو اللہ کے راستے میں, اثاقلتم من الارض, تم زمین سے جم گئے, زمین سے جڑ گئے, زمین سے چمٹ گئے. ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ, کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے. فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرہ الا قلیل, تو تمہیں یاد رہے کہ دنیاوی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا نکلے گا, بہت تھوڑا. دنیا کی محبت ہر خرابی کی جڑ ہے, حالانکہ دنیا اتنی چھوٹی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک قطرے کو ہتھیلی پہ ڈال کے کیا فرمایا, کہ ایک سمندر کے مقابلے میں دنیا صرف پانی کا ایک قطرہ ہے, آخرت میں دنیا کا یہ سب کچھ بہت تھوڑا نکلے گا. وقت کے اعتبار سے بھی بہت چھوٹی ہے, وہاں جا کر انسان کیا سوچے گا, لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاها, کہ صبح کا وقت یا شام کا پہر گزار کے آئے ہیں. اللہ تنفرو اگر تم نہ نکلو گے یعذبکم عذاباً علیماً وہ تم کو دردناک عذاب دے گا. تنفرو نون فیرے نفرا کوچ کرنا نکلنا کسی چیز کے لیے بھاگنا. اگر تم نہ نکلو گے یعنی جنگ کے لیے نہ نکلو گے یعذبکم عذاباً علیماً تو تم کو دردناک عذاب دے گا. ویستبدل قوماً غیرکم اور تمہاری جگہ کسی اور کو بدل لائے گا. ولا تضروہ شیئاً اور تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے. واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. آپ خود سوچیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ اچھا اگر ہم جنگ نہیں کریں گے تو اللہ کسی اور سے یہ کام لے لے گا پھر ہم وہ نہ ہوں گے. اللہ ہم سے کام نہیں لینا چاہتا. آپ دیکھیں کہ اگر کسی کو نوکری سے نکال دیا جائے تو اس کے لیے زندگی میں شاید وہ سب سے بڑا صدمہ ہو, ہے کہ نہیں؟ کبھی سنا کسی کے بارے میں؟ لوگوں کے ہارٹ فیل ہو جاتے ہیں بعض اوقات جب ان کو خبر ملتی ہے کہ ان کا دیوالیہ ہو گیا ہے یا ان کی نوکری ختم ہو گئی ہے. لیکن وہ جو متاع قلیل ہے اس پہ تو ہم ہارٹ فیل کر لیتے ہیں, لیکن وہ جو متاع کثیر ہے, یعنی یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی نوکری سے نکال دے, جاؤ تم میرے کام کے نہیں ہو, میں کسی اور سے کام کروا لوں گا, تم کام نہیں کرتے تو جاؤ کوئی اور کرے گا. اب یہ چیز دوسرے کے لیے کس قدر تکلیف دہ ہوتی, پریشان کن. آپ خود سوچیں, تھی تو ان مسلمانوں کے لیے, لیکن ہم بھی سوچیں کہ اگر آج اسلام پہ جو کافروں کی یلغار ہے اس کو دور کرنے کے لیے اگر ہم کام نہیں کریں گے اللہ کسی اور سے کام لے لے گا. اللہ کی مخلوق میں کمی نہیں. اچھا ہوتا کیا ہے دنیا میں سے, تو اگر کسی کو نکالا جائے تو بعض اوقات وہ سازشیں کر کے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا. فرمایا اللہ جب اپنے کسی بندے کو اپنی نوکری سے نکالتا ہے تو وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, کوئی نقصان نہیں دے سکتے, اور نہ اللہ کے دین کو کوئی نقصان ہے ایسوں سے. اللہ تنصرو اگر تم نے اس کی مدد نہ کی, فقد نصرہ اللہ تو اس کی مدد تو اللہ نے اس وقت بھی کی تھی, اذ اخرجہ الذین کفروا جب نکالا تھا اس کو ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا. کب کی بات ہے یہ؟ ہجرت کی, ثانی اثنین دوسرا دو میں سے, اذ ہما فی الغار جب وہ دونوں غار میں تھے. کون سی غار تھی, نام کیا تھا؟ غار ثور. اذ یقول لصاحبہ جب وہ کہہ رہا تھا اپنے ساتھی کو, وہ کون تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے ساتھی کیا کہہ رہے تھے؟ لا تحزن غم نہ کرو, ان اللہ معنا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ کس موقع پہ کہا تھا؟ جب وہ سراقہ کا گھوڑا بالکل قریب آ گیا تھا اور وہ سب کچھ ایکسپوز ہونے لگا تھا, بالکل غار کے ساتھ سامنے پہنچ گئے جب مکڑی نے جالہ بن دیا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کو تسلی دے رہے تھے, غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ سکینتہ تو اللہ نے اپنی تسکین اتاری, علیہ اس پر, ہی واحد ہے ضمیر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر. وَأَيَّدَهُ اور مدد کی آپ کی, بِجُنُودٍ فرشتوں کے ساتھ, لم تروہا جن کو تم نے نہیں دیکھا تھا. وَجَعَلَ اور کر دیا, کَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى کافروں کی بات کو نچلا. کلمت اللہ ہی العلیا اور اللہ کا کلمہ یعنی کلمہ توحید وہی بلند ہے. واللہ عزیز حکیم اور اللہ زبردست اور حکمت والا ہے. اس آیت سے حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے ساتھی تھے, سب سے پہلے تصدیق کرنے والوں میں, معراج کے موقع پر بھی آپ کی تصدیق کی, ہجرت میں آپ کے ساتھ ہوئے اور غار ثور کی رات آپ کے ساتھ گزاری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھے ہوئے تھے کہ اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک سوراخ ہے, ڈر ہوا کہ کہیں کوئی موذی جانور یہاں سے نہ نکلے, انہوں نے اپنی ایڑی اس پہ رکھ دی, سانپ نے ان کو کاٹ لیا, لیکن انہوں نے درد کے مارے ٹانگ نہیں ہلائی کہ کہیں میرے دوست کو تکلیف نہ ہو. ایسی دوستی بھی کس نے نبھائی ہوگی؟ آج کے دور میں تو ایسی دوستی نہیں ملتی کہ انسان خود تکلیف اٹھا کے دوسرے کو تکلیف سے بچائے. درد کے مارے تڑپتے رہے لیکن ہلے نہیں کہ آنسو نکل آئے, اور وہ آنسو جب آپ کے جسم پر پڑے تو آپ کی آنکھ کھل گئی. اس قربانی کا نتیجہ کیا ہوا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ آسمان پہ نظر ڈالے ہوئے تھیں کہ دیکھا کہ بہت گہرے ستارے ہیں، بہت زیادہ ستارے ہیں. تو انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کسی کی نیکیاں اتنی بھی ہوں گی ان ستاروں جتنی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، عمر کی. اس پہ حضرت عائشہ کچھ اداس ہو گئیں کہ اچھا، میرے والد کا نام کیوں نہیں لیا گیا؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر بھر کی نیکیوں سے زیادہ ابو بکر کی ایک رات کی نیکیاں ہیں جو انہوں نے میرے ساتھ غار ثور میں گزاری تھی. یعنی عمر کی تمام زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر کی ایک رات ایک طرف. کیونکہ جو جتنے کٹھن، مشکل، تکلیف دے مرحلے پر دین کا ساتھ دیتا ہے، اس کا اجر اتنا ہی بڑھ جاتا ہے. روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے، اے کاش ابو بکر مجھے وہ ایک رات دے دیں اور مجھ سے سب کچھ لے لیں. لیکن عام طور پر جب ہمیں ایسا کوئی چانس مل رہا تو ہم بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارا نام نہ آ جائے کہیں کہ ہم پھنس جائیں، ہمیں نہ روک لیا جائے، ہم سے نہ کام کہہ دیا جائے. کام کے موقع پہ عموماً ہم نظریں چرانے لگتے ہیں، ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں کہ کسی اور کے ذمے پڑ جائے. مثلاً یہ چھوٹے سے بینچز اٹھانے کی بات ہے، اکثر لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں نہ اٹھانے پڑے، ہم ذرا کھسک کے ایک طرف ہو جائیں، کوئی اور اٹھا لے. چھوٹے چھوٹے کام، حالانکہ کیا ہے، نماز کی جگہ بنتی ہے صف بچھانا. اچھا ہم کیوں لائیں، وہ لے آئیں گے نا جن کی ڈیوٹی ہے. حالانکہ اس میں کوئی شک ہے کہ یہ نیکی کا کام؟ کوئی شک نہیں، لیکن صریح واضح نیکی کے کاموں کے وقت بھی ہم جان چرا جاتے ہیں. اس لیے پھر ہمارا حال کیا ہو، کہاں وہ اور کہاں ہم.